صلی علی رسول کریم. برادران محترم، مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ حضرات نماز ظہر کے بعد سے انتظار میں ہیں. شاید منتظمین کو میرے ساتھ وقت کے تعین کرنے میں غلط فہمی ہوئی، میں نے وقت ہی عصر کے بعد کا دیا تھا، اس لیے آپ حضرات کا انتظار، اس کا مجھے شدید احساس ہے. میرے بھائیوں، وقت انتہائی مختصر ہے، اس مختصر وقت میں صرف چند باتیں عرض کروں گا. میرے ساتھیوں، سپاہ صحابہ ایک نظریاتی اور فکری جماعت ہے جس کا مقصد ناموس صحابہ کا تحفظ ہے. ناموس صحابہ کا تحفظ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کی عزت کو تسلیم کیے بغیر اسلام اسلام نہیں رہتا. اسلام کی بقا صحابہ کی عظمت کو تسلیم کرنے میں ہے. میرے بھائیوں، صحابہ کرام پر جب بھی کسی نے کوئی تنقید کی حضور علیہ السلام کے دور میں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا جواب تھا. حضور علیہ السلام کے دور میں جب بھی کسی صحابی کو برا کہا گیا یا کسی صحابی پر تنقید ہوئی، کیا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ خاموش رہا؟ کیا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے صحابی کا دفاع کیا یا نہیں کیا؟ اگر صحابہ پر تنقید کے لیے کوئی زبان اٹھتی ہے اور جواب میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول خاموش ہو جاتا ہے، تو پھر آج ہمیں بھی خاموش ہو جانا چاہیے. اور اگر صحابہ پر تنقید ہو اور اللہ تعالیٰ خاموش نہیں رہتا، تو پھر آج ہمیں اللہ کی سنت پر عمل کر کے صحابہ پر تنقید کے موقع پر بولنا چاہیے. میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا دفاع سنت الہی ہے. سپاہ صحابہ جو کام کر رہی ہے، یہ اللہ کی سنت پر عمل کر کے کر رہی ہے. آپ اگر غور فرمائیں تو سپاہ صحابہ نے کوئی نیا کام نہیں کیا، سپاہ صحابہ نے وہی کام کیا جس کی شاہراہ 1400 سال پہلے خلاق عالم نے متعین فرمائی تھی. اس مختصر وقت میں تفصیلی بات تو نہیں ہو سکتی، لیکن ایک واقعہ سے میں آپ کو اپنے اس موقف کی تائید کرانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا دور تھا، اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیغمبر علیہ السلام کے بڑے قریبی ساتھی تھے. صدیق اکبر کے والد مکرم نے اپنے بیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت کے لیے پیسے دیے. کتنے پیسے دیے اس کی تعداد اسلام نے نہیں بتائی، لاکھوں سے متجاوز تھی وہ رقم جو صدیق اکبر کے والد نے اپنے بیٹے کو دی کپڑے کی تجارت کے لیے. صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے تھے اور دل میں ایمان اتنا پختہ تھا کہ سب چیزوں پر ایمان کو ترجیح دیتے تھے. صدیق اکبر نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں کچھ لوگوں کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا ہے، کچھ لوگوں کو تپتے ہوئے صحراؤں پہ ڈالا گیا ہے، کچھ لوگوں کو اتنا مارا گیا ہے کہ ان کی زبانیں ایک ایک بالشت باہر آ گئی ہیں، صدیق اکبر سے رہا نہ گیا، انہوں نے پیسے دے کر ان غلاموں کو آزاد کرایا، اور ان کی تعداد کتابوں کے اندر 18 ہے کہ 18 ایسے غلام تھے جن کو صدیق اکبر نے پیسے دے کر آزاد کرایا. کتنے پیسے دیے؟ طبری نے اور مولانا سید احمد صاحبان الہند نے اپنی کتاب سیرت صدیق میں لکھا ہے کہ وہ 87,000 درہم کی رقم تھی جو صدیق اکبر نے 18 غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کی. باپ نے پیسے دیے کپڑے کی تجارت کے لیے، اور بیٹے نے وہی پیسے لٹا دیے غلاموں کو آزاد کرانے پر، اور وہ غلام جو کلمہ نبی کا پڑھتے تھے اور مار کھاتے تھے، ابو بکر سے رہا نہ گیا کہ بلال تپتی ریت پر لیٹ رہا ہو، اس کے سینے پہ پتھر رکھا گیا ہو، لیکن وہ کلمہ خداوندی بلند کر رہا ہو. ابو بکر قریب سے گزرے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8,000 درہم دیے، ایک غلام نستورہ نامی اس کے بدلے میں دیا. ابو بکر نے بلال کو آزاد کرایا، اور اسی طرح حضرت صوان کو آزاد کرایا، عامر بن فہیرہ کو آزاد کرایا، ابو فقیہ کو آزاد کرایا جن کی زبانیں ایک ایک بالشت باہر آ گئی تھی، جن کی چمڑی ادھیڑی جا رہی تھی، جن کو آگ کے انگاروں پر جلایا جا رہا تھا، جن کو اذیت ناک مصائب سے دو چار کر دیا گیا تھا. 87,000 درہم ابو بکر نے غلاموں پہ لٹا دیے. ابو بکر کے والد ابو قحافہ عثمان نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایمان کی لذت نہیں پائی تھی، رسول اللہ کے دین کی شناسائی حاصل نہیں کی تھی، صرف یہ پتا چلا کہ میرے بیٹے نے اپنا سارا پیسہ، بہت بڑی رقم، غلاموں پہ لٹا دی ہے. ابو بکر کے والد کو غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ چہرہ سرخ ہو گیا. صدیق اکبر کی تلاش میں ابو بکر کے والد نکلے، اور جب ابو بکر صدیق کو خانہ کعبہ کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھا تو ابو بکر کے والد نے لاٹھی اٹھا کر کہا کہ ابو بکر، تجھے شرم نہیں آئی کہ تو نے کپڑے کا دیا ہوا پیسہ غلاموں پہ لٹا دیا؟ اگر تو پیسہ لٹانا چاہتا تھا کسی چودھری پر لٹاتا، کسی سردار پر لٹاتا، تیری عزت زیادہ ہوتی. باپ نے یہ سمجھا کہ یہ پیسہ اپنی عزت کے لیے لٹایا گیا، اپنی ذات کے لیے لٹایا گیا. اس کو نہیں پتا تھا کہ غلاموں پہ پیسہ جو صدیق اکبر نے لٹایا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی عزت کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے لیے لٹایا گیا. لیکن باپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، باپ کو پتا نہیں تھا. انہوں نے کہا، اگر پیسہ لٹانا تھا تو اس کمی پہ کیوں لٹایا، اس غریب پہ کیوں لٹایا، کسی چودھری پہ لٹاتا. صدیق اکبر کو باپ کی یہ تنقید سن کر ابو بکر سے رہا نہ گیا. ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تنقید کرنے والا والد مکرم ہے، جس کو تنقید کا پورا پورا حق ہے، جس کا تنقید کرنا کوئی عیب نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی فسق و فجور نہیں تھا، کوئی حکم الہی کی خلاف ورزی نہیں تھی، کلمہ نبی کا بھی تک نہیں پڑا، باپ ایمان کی سمجھ نہیں آئی، ابو بکر پہ تنقید کر ڈالی. تو اب آپ دیکھیں کہ تنقید صدیق اکبر پر کرنے والا پروردگار کی اس مخلوق میں ابو بکر کا والد تھا، اور اتنی تنقید کی کہ صدیق اکبر باپ کی تنقید سن کر زاروں قطار رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے. صدیق خاموش ہیں لیکن روتے جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی دیواروں کے نیچے. ابو بکر روتے ہوئے اٹھے اور سیدھے رسول اللہ کے پاس دار ارکم میں پہنچے. پیغمبر صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں. صدیق اکبر نے روتے ہوئے سارا کیا سنایا کہ میرے باپ نے کہا کہ تو نے پیسہ اپنی چدراہٹ کے لیے لٹایا، حالانکہ اے اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ بلال کلمہ پڑھ رہا تھا، بلال تپتی ریت پہ لٹ رہا تھا، میں نے کلمے کے لیے پیسہ دیا تھا، عمر بن فہارہ کو کلمے کے لیے پیسہ دیا تھا، اللہ کے لیے پیسہ دیا تھا. میرے بھائیوں، صدیق روتے تھے، قریب تھا کہ پیغمبر ابو بکر کو تسلی دیتے، نبی ابو بکر کو دلاسا دیتے، لیکن اب پیغمبر نمبر نہیں بولے کہ آسمانوں سے جبریل اللہ کا قرآن لے کر آیا. میرے بھائیو، تنقید کرنے والا والد مکرم، تنقید کرنے والا والد مکرم ہے، عام آدمی نہیں ہے. والد نے تنقید، بیٹے پر کی ہے، اور بیٹا وہ ہے جو پیغمبر کے مسلح کا وارث تھا، بیٹا وہ ہے کہ جو انبیاء کے بعد کائنات میں انسانوں کا سردار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے باپ کی اس تنقید کو برداشت نہیں کیا، اور اسی وقت جبریل امین کو قرآن کی یہ آیت دے کر اتارا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ اے ابو بکر، جو دو اے اللہ، اے اللہ کے رسول، جو دولت صدیق نے غلاموں پہ لٹائی ہے، عرش پہ خدا اعلان کرتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے نہیں لٹائی بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے لٹائی۔
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ صدیق اکبر، نعرہ صدیق اکبر۔
گڑی افغانہ کے مسلمانوں، علماء کرام، باپ تنقید کرے صدیق پر، خدا خاموش نہ رہے۔ آج ابو بکر کو تیرے ملک میں کافر کہا جائے، میں کیسے خاموش رہوں؟ آج صدیق اکبر کو منافق لکھا جائے، ابو بکر صدیق کو آج مرتد لکھا جائے، میں کیسے خاموش رہوں؟ خاموش ہو سکتا ہوں؟ بلند آواز آپ خاموش ہو سکتے ہیں؟ صدیق اکبر پر یا کسی بھی صحابی پر تنقید ہو، اس پر بولنا اللہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ صدیق اکبر پر تنقید ہو، توجہ میری طرف کریں، کوئی گن لے کر آتا سب ادھر دیکھتے ہیں، میں کتنی دور سے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، ہے توجہ میری طرف؟ صدیق اکبر پر تنقید کرنے والا کون تھا؟ والد مکرم۔ تو والد کی تنقید سن کر اللہ خاموش رہا ہے؟ اللہ بولتا ہے یا نہیں بولتا؟ خدا نے بولا یا نہیں بولا؟ اور بولا بھی قرآن میں، قیامت تک آن رہنے والی کتاب میں بولا، تاکہ اللہ نے قرآن میں اپنی یہ گفتگو کیوں ٹیپ کرائی؟ اللہ کو پتا تھا کہ ایسے کالے کافر دنیا میں آئیں گے جو صدیق پر تنقید کریں گے، جب ابو بکر پر کوئی تنقید کرے گا تو یہ میرا قرآن بطور استشہاد کے پیش ہوگا کہ اگر اللہ خاموش نہیں رہتا تو مسلمانوں تم خاموش کیوں بیٹھے؟ اللہ نے سبق دیا ہے، اللہ نے درس دیا ہے امت کو، قرآن پاک میں یہ واقعہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ قیامت کی صبح تک کوئی کائنات کا کالا کافر، کوئی بدماش صدیق کو بھونکے، اور یہ اللہ کی سنت اور یہ واقعہ الہی، یہ اللہ کا قرآن، یہ اللہ کی وحی امت کے سامنے بطور دلیل کے پیش کر کے صدیق کی وکالت پیش کی جائے۔ وکالت صدیق کی ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز سے ہونی چاہیے۔ آپ اس وکالت کے قائل ہیں؟ وکالت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک اصولی موقف قرآن نے بیان کیا، میں اپنی بات کو اور اپنے مدعا کو قرآن سے لانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام پر سب سے پہلا تبرہ دنیا میں عرب کے کافروں نے کیا۔ کس نے کیا؟ اور انہوں نے جو تبرہ کیا وہ بڑا ہلکا تھا، لیکن اس ہلکے تبرے کو بھی اللہ نے اتنا واضح لفظوں میں بیان کر دیا کہ آئندہ تنقید کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کیسا ایمان لائیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کما آمن الناس، جیسے میرے صحابہ ایمان لائیں، میرے نبی کے صحابہ ساتھی ایمان لائے۔ کما آمن الناس، تو آگے سے وہ کافر کیا کہتے ہیں؟ انومنو کما آمن السفہا، کیا ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ تو صحابہ کرام کو بیوقوف انہوں نے کہا، صحابہ کرام کو عرب کے کافروں نے منافق نہیں کہا، مرتد نہیں کہا، نعوذ باللہ شیطان نہیں کہا، جھوٹا نہیں کہا، کیا کہا؟ بیوقوف، صرف ایک لفظ بیوقوف۔ اور یہ بیوقوف صحابہ کے بارے میں اتنا سخت محسوس کیا گیا کہ اللہ نے اس لفظ کا ذکر قرآن میں کیا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ لفظ بھی بارگاہ الہی میں برداشت نہیں ہے۔ یہ لفظ صفحا کا، صفیح ان کا لفظ، یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ صفحا کی، صفحا صفیح ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بے وقوف. کافروں نے کیا کہا کہ ہم بے وقوفوں جیسا ہی مان لائے. میں کہتا ہوں وہ کافر تو کائنات کے ان کالے کافروں سے کوئی اچھے تھے، کہ انہوں نے تو ابو بکر کو شیطان لکھا، انہوں نے تو ابو بکر کو شرابی اور زانی لکھا، انہوں نے تو ابو بکر کو منافق و مرتد لکھا، اور انہوں نے تو صرف ابو بکر اور صحابہ کو بے وقوف کہا. کیا کہا؟ یہ بے وقوف کا لفظ غلط تھا. یہ کہنے والا کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا جب انہوں نے کہا کہ ہم کیا بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ کو جواب میں یہ فرمانا چاہیے تھا کہ نہیں، صحابہ بے وقوف نہیں، صحابہ تو عقل مند ہیں. یہ لفظ نہیں اللہ نے کہا، صحابہ کرام کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ عقل مند ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقل مند ہونا یہ سورج کی طرح روشن ہے، اور سورج کی طرح جو کوئی چیز روشن ہوتی ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. آج سورج چڑھا ہوا ہو تو میں تقریر شروع کرنے سے پہلے کہوں کہ سورج روشن ہے تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو سورج روشن ہے، روشنی نظر آ رہی ہے تو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. صحابہ عقل مند ہیں، یہ سورج کی طرح روشن ہے، اس حقیقت کے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی نہیں وہ بے وقوف نہیں عقل مند ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پروردگار نے وہ بات کہی ہے جو آج سپاہ صحابہ کا موقف ہے. پروردگار نے 14 صدیاں پہلے جو بات کہی ہے، سپاہ صحابہ کا مشن اسی وقت متعین کر دیا گیا تھا. اللہ نے جواب میں فرمایا الا خبردار انہم ہم السفہاء، جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں وہی بے وقوف ہیں. کیا کہا؟ کہ وہی جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں وہی احمق ہیں، وہی پاگل ہیں. اس لفظ نے مجھے کیا بتایا؟ یہ عبارت النص ہے، یہ کوئی اشارت النص یا دلالت النص نہیں ہے، یہ عبارت النص ہے. واضح لفظوں میں سپاہ صحابہ کا موقف آ چکا ہے. کیا موقف ہے سپاہ صحابہ کا؟ یہی ہے وہ موقف کہ اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، اللہ نے ان کو کیا کہا؟ اگر آج کا کوئی آدمی لیڈر یا ستارہ درگزر کرتا، اللہ کو درگزر کرنا چاہیے تھا، جس طرح آج کہتے درگزر کرو، کہتے ہیں نا، یا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فرقہ پرور ہو گیا کہ جواب میں اللہ نے ان کو بے وقوف ہی کہہ دیا. تو اللہ نے ایک سبق دیا کہ جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا وہی بے وقوف ہیں. کیا مطلب؟ کہ قیامت کی صبح تک جو لفظ کوئی میرے صحابی کے خلاف استعمال کرے اس کے خلاف وہی لفظ استعمال کرنا اللہ کی سنت ہے، اللہ کی. اس لفظ ان لفظوں میں صحابہ کرام کو بے وقوف کہا گیا، تو جواب میں اللہ نے ان کو بے وقوف کہا. اب دیکھیں خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں حضرت عمر فاروق کو کافر لکھا، اس قرآن کی دلیل سے مجھ پر فرض ہے کہ میں خمینی کو کافر کہوں. اس کشف اسرار میں ابو بکر کو قرآن کا دشمن لکھا، میرا فرض ہے کہ میں خمینی کو قرآن کا دشمن کہوں. اسی کتاب کشف اسرار میں خمینی نے عثمان غنی کو بدکماش لکھا، میرا فرض ہے کہ میں خمینی کو بدکماش کہوں. اصول کافی میں سارے صحابہ کو مرتد لکھا گیا، میرا فرض ہے کہ میں سارے شیعہ کو مرتد کہوں. میرا یہ مرتد کہنا، میرا یہ شیعہ کو منافق کہنا، میرا یہ شیعہ کو کافر کہنا، یہ میری طرف سے نہیں، حق نواز کی طرف سے نہیں، یہ اللہ کی سنت اور حکم کی وجہ سے ہے. کیوں؟ کہ جو لفظ قیامت تک صحابی کے خلاف استعمال ہوگا اسی کے خلاف وہی لفظ استعمال کرنا، یہ اللہ کی سنت. ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ چلو ایک مرتبہ کافر کہنا شیعہ کو یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے حضرت عمر کو کافر کہا، تم نے ان کو کافر کہا، یہ دو مرتبہ کافر کہنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کافر کافر شیعہ، میں نے کہا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. وہ کہتا ہے وہ کہاں جی؟ میں نے کہا دیکھو قرآن پاک میں کسی بات کی تاکید کرنا مقصود ہو تو اسے دو دفعہ ذکر کیا گیا، کسی بات کی تاکید کرنا ہو تو وہ کہا کتنے مرتبہ ذکر کیا گیا. کیسے؟ دیکھیں قرآن پاک میں ایک آیت ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی راتوں رات، جس نے رات کے وقت سیر کرائی اپنے بندے کو، ہے یا نہیں؟ اسرا عربی کا لفظ ہے، عربی زبان میں اسرا کا معنی ہے رات کو سیر کرانا. اسرا کا معنی کیا ہے؟ رات کو سیر کرانا. لیکن رات کو سیر کرانے کے اس لفظ میں تاکید نہیں تھی. کوئی آدمی شبہ کر سکتا تھا کہ شاید وہ سیر دن کو ہوئی ہو، اس لیے تاکید کے طور پر دوبارہ اللہ نے لیلن کا لفظ بولا، رات کا لفظ دوبارہ بولا. یعنی اسرا میں جو معنی موجود ہے وہی لیلن کو دوبارہ ذکر کر کے تاکید کر دی. کافر کہنا شیعہ کو اللہ عقیدے کے طور پر ضروری تھا، لیکن مجھے شک پڑ گیا چونکہ اخبار ہمارے ساتھ نہیں، ٹی وی ہمارے ساتھ نہیں، حکومتیں ہماری ساتھ نہیں، ان کے کفر میں کوئی ہلکا پن نہ ہو جائے، اس لیے تاکید کے طور پر دوبارہ کافر کا لفظ ہم نے لگا دیا. لگایا یا نہیں لگایا؟ علماء تشریف فرمایا قادر ہیں اور صلحاء تشریف فرما ہے. بتائیے میں نے جو استدلال قرآن سے کیا ہے یہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ قرآن پاک نے جس تاکید کا ذکر کیا ہم بطور تاکید کے اس کو لانا چاہتے ہیں تاکہ شیعہ کا کفر ہلکا نہ ہو جائے. شیعہ کا کفر ہلکا، کیونکہ شیعہ بطور تقیہ کے اپنے آپ کو اتنا واضح طور پر مسلمان کہہ چکا ہے کہ اس کو کافر کہہ کر تاکید کرنا ضروری ہے، اور تاکید کے باب میں اگر تیسری مرتبہ کافر کی بھی گنجائش ہوتی تو ہم تیسری مرتبہ بھی کافر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ سب کچھ تاکید کی وجہ سے. سپاہ صحابہ کا موقف آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے؟ آیا ہے سمجھ میں؟ سپاہ صحابہ کا موقف واضح ہے یا نہیں واضح؟ جو آدمی پیغمبر کے صحابہ کو برا کہے گا، جو لفظ صحابہ کے خلاف استعمال کرے گا اس کے خلاف وہی لفظ استعمال کرنا اللہ کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ وہی لفظ استعمال کرو گے کرو گے. سپاہ صحابہ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچاؤ گے، پورے عالم تک پہنچاؤ گے، پوری کائنات تک پہنچاؤ گے. اور انشاءاللہ تاریخی دستاویز جو شیعہ کی 165 کتابوں کے فوٹو اسٹیٹ صفحات پر مشتمل ہے، قابل اعتراض صفحات کے فوٹو اسٹیٹ پر مشتمل ہے، اور وہ 3 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، 3 زبانوں میں. وہ 700 صفحات کی دستاویز جو 1400 سال میں پہلا واقعہ ہے شیعہ کے کفر کو اتنے واضح انداز میں پیش کرنے کا، انشاءاللہ چند ماہ کے بعد جب وہ دستاویز شائع ہو کر دنیا کے سامنے آئے گی تو شیعہ کی ٹانگیں اوپر ہوں گی، سر نیچے ہوگا. پوری دنیا میں، پوری دنیا میں سیدھا کہتا ہوں. پھر میں دیکھوں گا کہ دنیا کا کون سا آدمی شیعہ کو مسلمان کہتا ہے. 165 کتابیں ایک جلد میں پوری کائنات کے سامنے پیش کر کے ہم فیصلہ کریں گے. اور ہم نے فیصلہ یہ بھی کیا ہے کہ دستاویز جب چھپ جائے تو 5 علماء جس میں ایک مکے کے عالم، ایک مصر کے عالم، ایک ترکی کے عالم اور 2 پاکستان کے عالم، 5 علماء پر مشتمل ایک کمیٹی انشاءاللہ بنائیں گے کہ جو کمیٹی دنیا کے 55 اسلامی ملکوں کے مفتیان کے پاس وہ دستاویز لے کر جائے گی اور شیعہ کے کفر کا خود فتویٰ حاصل کرے گی، اور ایک ایک عبارت پر شیعہ کے کفر کے دستخط حاصل کر کے پوری دنیا میں شیعت کو وہ زخم پہنچائے گی کہ 14 صدیوں سے صحابہ کو کافر کافر کہہ کر جو انہوں نے پہنچایا ہے. شیعوں، حق نواز کی ذریت تمہارے سینے پر چڑھ کر ابو بکر کو گالی دینے کا حساب لے گی. لینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس کے لیے تیار ہو. مولانا حق نواز جھنگوی جب شہید ہوئے تھے 300 یونٹ تھے، کتنے یونٹ تھے؟ اور اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق پوری دنیا کے اندر 14,000 یونٹ ہے. پیسہ کتنے یونٹ ہیں؟ 14,000 یونٹ ہیں. اور آج شیعت لرز رہی ہے، کبھی ہمارے کارکنوں پر حملہ ہو رہا ہے. ابھی پرسوں ڈیر اسماعیل خان میں، میں ابھی سٹیج پر پہنچا ہی تھا، 15 منٹ گزرے، مولانا اعظم طارق صاحب تقریر کر رہے تھے تو ایک بم کا دھماکہ ہوا، اور وہاں کے جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے کہا یہ اتنا طاقتور بم تھا اگر یہ بم جلسہ گاہ میں گرتا تو کم از کم 10-15 ہزار آدمی زخمی اور شہید ہو جاتے. پورا شہر لرز اٹھا. ہم نے کہا کہ شاید ہماری رہائش گاہ پر کسی نے بم مارا، وہ بھی قریب تھی، لیکن سیکورٹی کا انتظام اتنا زیادہ تھا اللہ کے فضل سے کہ وہ دشمن اندر داخل نہیں ہو سکا. چار دروازے سے حق نواز پارک کے ہر دروازے پر چالی چالی آدمی تلاشی لیتے تھے، چالی چالی آدمی. ایسا نظام تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا، پولیس بھی تھی دوسرے لوگ بھی تھے، اور وہ اندر داخل نہیں ہو سکا تو جاتا جاتا گاڑی پر بم پھینک گیا. گاڑی اڑی، سزوکی پک اپ اڑ کر بجلی کے تاروں کے ساتھ لگ گئی، اور اگلے دن دوپہر کو جب ہم دیکھنے گئے تو وہ گاڑی بجلی کی تاروں سے لگی ہوئی تھی. اتنا طاقتور بم. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں سے بھی بچا لیا. بچایا یا نہیں بچایا؟ لاہور میں چبرجی گراؤنڈ میں بم مارا. میں اور مولانا اعظم طارق سٹیج پر تھے، چند منٹوں کے لیے ہم پیچھے ٹیلی فون کرنے گئے، اٹھ کر تو بم پھٹا. اور وہ بم کیسے، بم جو انہوں نے مارا تو آگے درخت تھا، درخت سے لگ کر سٹیج کے سامنے گرا. تین آدمی ہمارے شہید ہو گئے موقع پر، چالی آدمی زخمی ہو گئے، لیکن اللہ نے ہمیں وہاں سے بھی بچا لیا. تو اب دیکھیں نا، بچانے والا تو زیادہ طاقتور ہے، بموں سے بھی طاقتور ہے. ٹھیک ہے یہ میں نے شیعہ سے کل بھی کہا، اور پرسوں وہاں بکر کے علاقے میں جلسہ تھا وہاں بھی کہا، ڈیر اسماعیل خان سے واپسی پر، کہ شیو اگر ہمیں تم بم سے مار دو گے تو یہ سودا تمہارے لیے کچھ سستا نہیں ہوگا. پہلے تم نے مولانا حق نواز شیخ کو شہید کیا، تو اب تم پورے ملک میں گالی بن گئے ہو. اگر ہمیں مارو گے انشاءاللہ ہر اس ملک کی دیوار، اس ملک کی سڑکیں، اس ملک کی گلیاں، اس ملک کی اینٹیں، اس ملک کے شہر، اس ملک کی بازار، اس ملک کے ڈی سی اور ایس پی اور افسران بھی تمہیں کافر کہیں گے. تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو، ہم ہر ایک کام کے لیے تیار ہیں. تیار ہیں یا نہیں؟ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہم تو اسی فلسفے کے قائل ہیں جو حضرت خدیب بن عدی نے کہا تھا، فلست ابالی ہی نہ اقتل مسلمہ الا ای شک کان فی اللہ مسرعی. میرے بھائیوں، زیادہ وقت نہیں ہے ورنہ میں اور کوئی لمبی بات چھیڑتا. بہرحال میں آپ کے سامنے میں نے سپاہ صحابہ کا موقف قرآن کے لفظوں میں بیان کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس موقف پر قائم رہیں گے اور گلی گلی کوچے کوچے میں سپاہ صحابہ کی شاخیں بنائیں گے. بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ سپاہ صحابہ کے یونٹ بنائیں گے، سپاہ صحابہ کے پرچم لہرائیں گے. جو یونٹ بنائیں گے ذرا دونوں ہاتھ کھڑا کرے، دونوں ہاتھ اللہ کے گھر میں. بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ آہستہ نہ کھڑا کرو، پورا پورا سیدھا ہاتھ کھڑا کرو. جلسے کا نام سپاہ صحابہ نہیں ہے، سپاہ صحابہ یونٹ کا نام ہے. یونٹ، یونٹوں کو قائم کرو. کرو گے قائم. وآخر الدعوانا الحمد للہ. دعا کرو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، جو کچھ بیان کیا اللہ اس کو قبول فرما، سپاہ صحابہ کو پوری دنیا میں غلبہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد وعلی سیدنا محمد.